حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم عمل کے لیے انتظار کرتے ہو اس خوشحالی اور دولت مندی کا جو آدمی کو سرکش بنا دیتی ہے، یا انتظار کرتے ہو اس ناداری اور محتاجی کا جو سب کچھ بھلا دیتی ہے؟ ایسی چیزوں میں آدمی پریشان ہو کے انہی چکروں میں لگ جاتا ہے، زیادہ عیاشی اور زیادہ غربت، یہ دونوں چیزیں خطرناک، اس لیے اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے اور جس حالت میں رکھے راضی رہنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ تم عمل کے لیے، ان نیک اعمال کے لیے، سوچتے ہیں ایسا کریں گے ویسا کریں گے، نیک اعمال کے لیے تم اس خوشحالی اور دولت مندی کا انتظار کرتے ہو جو انسان کو سرکش بنا دیتی ہے، سرکش بنا دیتی، یا انتظار کرتے ہو اس ناداری اور محتاجی کا جو سب کچھ بھلا دیتی ہے، یا انتظار کرتے ہو حالت بگاڑ دینے والی بیماری کا۔ اب خدا نخواستہ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، جب صحت میں تھے تو نماز تک جماعت سے پڑھنا دشوار، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، سستی کاہلی، پھر کینسر میں مبتلا ہو گئے، اب کہہ رہے ہیں گناہ تو مجھ سے بہت ہوئے، بس اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو اس پر یہی فرما رہے ہیں، ایسی بیماری کا انتظار کرتے ہو جب کچھ کرنے کے قابل نہ رہو، تو اس لیے اس سے پہلے آدمی بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان لے، فرائض واجبات دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ تو فرمایا، یا انتظار کرتے ہو حالت بگاڑ دینے والی بیماری کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جملہ موذی امراض سے ہماری حفاظت فرما، یہ موذی امراض ہیں، باقی تو نزلہ زکام بخار یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، موذی امراض سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا عقل و حواس کھو دینے والے بڑھاپے کا انتظار کرتے ہوں، ہمارے دوست ہیں بہت ہی ماشاءاللہ، میں نے ان سے میری دوستی رہی، فائدہ حاصل کیا حضرت والا کے مریدوں میں، اب کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی، پہچان بھی نہیں رہے، کیا ہو گیا، حواس بگڑ گئے۔ تو ایک نیک آدمی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن آدمی اگر تیاری نہیں ہے تو اس نے اصل عمر تو گنوا دی، جب تیاری کی عمر آئی تو اب بیماری آ گئی، یا پھر بدحواسی آ گئی، پاگلپن ہو گیا، یا خدا نخواستہ کینسر، ایسی بیماری ہو گئی، یہ ہے افسوس کی بات۔ اگر نیک آدمی کو ایسا ہو گیا تو اتنے افسوس کی بات نہیں ہے، اس کے گناہ مزید معاف ہوں گے اور اس نے اپنے صحت کی حالت میں وہ کچھ کر لیا ہے جو اس کو کرنا چاہیے۔ اس لیے مرنا سب کو ہے، ہم کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، لیکن جو آدمی بے نمازی مرتا ہے اور وہ سود کھایا ہوا ہے، شراب پیتا ہے یا کوئی بھی گانے سنتا ہے، تو اس کے مرنے پہ افسوس اور پچھتاوا زیادہ ہے۔ ایک نیک آدمی جا رہا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، پچھتاوے، غم تو ہوتا ہے، پچھتاوے کی کوئی ضرورت نہیں، پچھتاوا کس بات کا، کل جانا تھا آج جانا تو ہے ہی، لیکن جو بغیر تیاری کے گیا افسوس اس پر ہے۔ سفر پہ تو سب کو جانا ہے، لیکن ایک آدمی پوری تیاری کے ساتھ دو بکس بھر کے لے کے جا رہا ہے، ایک آدمی کو اچانک جانا پڑا، لے گئے پولیس والے آ کے، اب ایک کپڑے میں لے جاتے ہیں، کہ دونوں میں کتنا فرق ہے، دونوں، ایک آدمی تیاری کے ساتھ جاتا ہے، خوشی کے ساتھ جاتا ہے، اور ایک آدمی کو زبردستی جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے اور اس کو لے جایا جاتا ہے پکڑ کے، کس قسم پرسی کی حالت میں ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا، جانا تو پڑے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، جو چاہے خوشی کی حالت میں جائے، نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے، اور نہیں تو لے جایا جائے گا زبردستی، تم ہمارے پاس آؤ گے یا تو توعن آ جاؤ نیک اعمال کر کے، نیک بن کے، یا کرہن ہم تم کو بلائیں گے زبردستی۔ جیسے ایک ہوتا ہے، بادشاہ نے بھیجا پروانہ اور کوئی عہدہ کہ بھئی تمہیں جو ہے وہ بلوچستان کا وزیر بنایا جا رہا ہے، پیٹرولیم کا، فلاں چیز کا، اب تم جلدی سے گھر چھوڑو اور جلدی سے، تو آدمی کتنی جلدی تیاری کرے گا، خوشی سے جائے گا کہ میرا تو وہاں عہدہ بھی ہے، منصب بھی ہے، پیسہ، ساری چیزیں اس کے لیے ہیں۔ اور ایک آدمی کو بلایا جائے کہ سمن جاری ہو گیا، چلو بھئی تمہیں جانا ہے گرفتار کر کے، کتنا فرق ہے دونوں۔ تو نیک لوگ بھی جاتے ہیں، نیک لوگ کس طرح جاتے ہیں کہ جس طرح اعزاز و اکرام کے ساتھ وزیر بنانے والے کو بلکہ گاڑی بھی دی جاتی ہے کہ آپ اس پر چلیں، اور پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کو لے جایا جاتا ہے، اور دوسرے کے ساتھ کیا حشر کیا جاتا ہے۔ تو جو نہیں تیاری کرنا ہے والا ہے، وہ بیچارہ اس طرح پریشان حال، اچانک پھر جب موت کے بعد آدمی قبر میں اٹھتا ہے، تو حدیث شریف کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے، یہی وقت ہوتا ہے عصر کا ڈھلتا ہوا وقت،
آدمی جو نمازی ہوتا ہے پوچھتا رہے مجھے نماز پڑھنی ہے, اسی وقت فرشتے سمجھ جاتے ہیں نیک آدمی, اور جو بے نمازی ہے وہ تو ہونک کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں. آج آپ جا کے پوچھئے بازار میں عصر کی نماز کا وقت کیا چل رہا ہے, کسی سے پوچھے فجر کی کیا وقت چل رہا ہے, وہ کہے گا 5 بجے, وہ کہے گا 5:30 بجے. میں نے ظہر کی نماز کا وقت پوچھا ایک مسجد کے باہر, کیونکہ 1:30 بجے عام طور پہ کراچی میں ہوتی ہے, تو میں نے پوچھا, کہنے کوئی کہہ رہا 2 بجے, کوئی کہہ رہا 2:45 بجے. میں نے لوگوں کو جاتا دیکھ لیا, میں سمجھ لیا اتنے نیک لوگ نہیں ہیں کہ جو اتنا پہلے چلے جائے, لہذا میں سمجھ گیا 1:30 بجے. میں نے واپس آیا تو ان سے کہا, بھائی کم از کم مسجد کے باہر کھڑے اللہ کے بندو نماز کا وقت تو معلوم ہونا چاہیے, پڑھتے تو نہیں ہو تم لوگ, اتنے بےچارے شقی بدبخت ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے, مسجد کے باہر پھل بیچ رہے ہیں, فروٹ بیچ رہے ہیں, سبزی بیچ رہے ہیں, اندر جانے کی توفیق نہیں ہے. کتنی افسوس کی بات. بلاک 10 میں نے نماز پڑھی گلشن اقبال, آپ جا کے دیکھیے وہ مسجد, ابھی بھی جائیں گے تو مغرب تک پہنچ جائیں گے. مغرب میں نے وہاں پڑھی, اتنی اس سے ڈبل مسجد ہے, 100 آدمی کم از کم ایک صف میں ہوتا ہے اندازہ, اور 10 سے زیادہ صفیں تھیں, اور سب سوٹڈ بوٹڈ گاڑیوں والے ادھر پارکنگ ادھر پارکنگ کر کے آئے ہیں, اور پھل بیچنے والوں کو توفیق نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نہیں. اللہ ماشاء اللہ ہیں, کچھ ہیں ایسا نہیں, 100 میں 90% نہیں ہے ایسے, ایسے بہت سے ایسے بھی ہیں کہ بہت سے پڑھتے بھی ہیں, لیکن ایسے اکثر ہیں جو یہ طبقہ جو ہے بالکل نماز روزے سے بیزار, اور بالکل سمجھتا ہے ہمیں تو خاصا ہماری زندگی صرف کمانے کے لیے اور کھانے کے لیے, یہ لوگ بھی تو کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں, لیکن اللہ کا شکر آج پڑھا لکھا طبقہ دین سے قریب آ رہا ہے, مالدار طبقہ دین کے قریب آ رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں مال میں جو ہے مالدار اچھا نہیں ہوتا, اگر مالدار اچھے اعمال کر رہا ہے اور دین کے قریب آ رہا ہے وہ اللہ کا پیارا ہے, مقصد دینداری اور نیکی ہے نہ کہ یہ مالداری اور غربت ہے. صحابہ میں عبد الرحمن ابن عوف تھے, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, یہ کتنے امیر تھے لیکن اللہ والے ہونے کی وجہ سے اللہ کے پیارے تھے, یہ تھوڑی کہ امیر جو ہے وہ اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا. تو فرمایا یا تو پھر عقل و حواس کھو دینے والے بڑھاپے کا انتظار کرتے ہو, یا اچانک آنے والی فنا کر دینے والی موت کا. کتنی پیاری باتیں ہیں, دوبارہ سن لیجئے. فرمایا کہ تم عمل کے لیے نیک بننے کے لیے, عمل سے مراد نیک بننے کے لیے تم اس خوشحالی اور دولت مندی کا انتظار کرتے ہو. بہت سے لوگ ذرا یہ پریشانی ختم ہو جائے نا پھر ہم انشاءاللہ کریں گے اللہ, یہ پریشانی ابھی تک ختم نہیں ہو رہی ہے, میں 20-25 سال کو دیکھ رہا ہوں لوگوں کو, پریشانی وہیں کی وہیں ہے, آدمی ختم ہو جائے گا پریشانی ختم نہیں. جس حالت میں ہے نیک اعمال کرنے لگو, فرائض واجبات کا اہتمام, گناہ سے بچنے کی فکر, جو ہو رہا ہے اس پہ توبہ, نیک توبہ کا اہتمام, بس یہی تو کرنا ہے, کوئی رات دن تھوڑی چھوڑ کے مسجد میں آ کے بیٹھنا ہے. تو فرمایا کہ تم نیک اعمال بن کرنے کے لیے نیک بننے کے لیے اس خوشحالی کا انتظار کرتے ہو جو آدمی کو سرکش بنا دیتی. سر خود ایک صاحب آئے, میں ایک زمانے میں کہیں بیعت ہوئے تو مجھ سے 20-25 سال پہلے, پھر وہ آئے کہنے میں اس کے بعد کیا ہوا کہ میری بہت خوشحالی آ گئی, پیٹرول پمپ کھول لیا میں نے, فلاں ہو گیا فلاں, کچھ کچھ عرصہ پہلے سے بالکل بدحالی آ گئی, پھر آ گئے, جب بدحالی آ گئی تو پھر آ گئے, جب خوشحالی آ گئی تو نظر نہیں آتی. یہ ہوتا ہے سر, آدمی کو بعد میں چیزیں سرکش بنا دیتی ہیں. تو یا اس انتظار کرتے اس ناداری اور محتاجی کا جو سب کچھ بھلا دیتی ہے, آدمی کو پریشانی میں ٹینشن اور ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے, یا انتظار کرتے ہو حالت بگاڑ دینے والی بیماری کا, یا عقل و حواس کھو دینے والے بڑھاپے کا, یا اچانک آنے والی اور فنا کر دینے والی موت کا, اچانک آنے والی اور فنا کر دینے والی موت کا, یا تم منتظر ہو دجال کے, کہ دجال بدترین غائب ہے جس کا انتظار ہے. جب جو لوگ ایسے کچے عقیدے والے ہوں گے فوراً اس پہ ایمان لے آئیں گے, اور جو اس پہ ایمان لے آئے گا وہ کافر ہو جائے گا, اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ پکا مومن ہوگا. تو جو ایمان بنائے گا نہیں تو ایمان اس سے کیسے بچائے گا. یا منتظر ہو قیامت کے, اور قیامت بڑا سخت حادثہ ہے اور بڑا کڑوا گھونٹ, بڑا سخت حادثہ ہے اور بڑا القاریۃ الحاقۃ یہ سب قیامت کے نام, اور وہ کھڑکھڑا دینے والی, اور وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے, القاریۃ, مطلب یہ کہ جو لوگ فرصت اور فراغ کو غنیمت نہیں سمجھتے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور رضا الہی اور فلاح اخروی کے لیے عملی جد و جہد سے غافل رہ کر تناسانی میں اپنا وقت گزار رہے ہیں, وہ اس کے منتظر ہیں کہ مذکورہ بالا بلاؤں اور آفتوں میں سے جب کوئی بلا ان پر اور آفت ان پر آئے گی جب جاگیں گے, اور اس وقت آخرت کی فکر اور تیاری کریں گے. بعض دفعہ موقع نہیں ملتا, تو آدمی چاہتا ہے لیکن طاقت نہیں ہوتی، آدمی سوچتا رہتا ہے کاش میں کر لیتا، اب کاش کا کیا فائدہ، جب وقت ہے اس وقت آدمی تیاری میں جلدی کرے۔ لہذا پہلے ہی ہمارے شیخ فرماتے رحم اللہ تعالی، اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کاج کرو۔ دیا دھرم کا کیا مطلب ہے؟ دین کے، دینداری کے، کچھ دیا دھرم کے کاج کرو، یہ وقت نہیں ہاتھ آئے گا، جو کرنا ہے سو آج کرو۔ یہ سوچتا ہے کہ ذرا بھی اور کر لیں، بوڑھے ہو کے ہم کریں گے، تو یا تو بڑھاپا اختیار میں نہیں ہے، اور بڑھاپا آ گیا تو توفیق بھی اختیار میں نہیں، گناہ کرتے کرتے دل پہ ایسی مہر لگ جاتی ہے۔ ایک صاحب جو ہمارے ساتھ کام کرتے تھے ڈائمنڈ ٹیکسٹائل میں، میں نے ان سے کہا، 75 سال کی عمر، خود کہا میری عمر ابو 70 ہے، 75 ہو رہی ہے، میں نے کہا چاچا اب تو سنت کا نور چہرے پہ سجا لو، کہ اب کیا ہم کو شریعت کی بات بتاتے ہو، ساری عمر تو ایسی گزر گئی، اب بتائیے شیطان مایوس کرتا ہے، اب کیا ہم دین پہ عمل کریں، ساری زندگی تو ایسی گزر گئی، اب کیا دوسری شادی کرنی ہے 75 سال کے آدمی کو، اسمارٹ بننا ہے، کچھ نہیں، عادتن وہ گناہ کر رہا ہے، عادتن کوئی اسمارٹ نہیں بننا، اسمارٹ تو نوجوان کو بننا ہوتا ہے، لیکن نوجوانی گزر گئی، بڑھاپے کے بھی آخری مرائل میں پھر بھی توبہ کی توفیق نہیں۔ مومن خان مومن نے کہا تھا، عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں، مومن آخری وقت میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے، یہ شیطان ہے جو مایوس کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رحمت سے اس وقت بھی اگر کوئی سچی توبہ کر لے، بہت سے لوگوں نے کیا، مرنے سے پہلے اللہ نے سچی توبہ کی توفیق دے دی، اللہ کے پیارے بن کے گئے، ٹھیک ہے، جو ان سے قضاء عمری وغیرہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل پہ معاملہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ وہاں بخش دیں، اس نیت پر کہ یہ بندہ بہت خائف تھا اور موقع ملتا تو یہ ضرور ادا کرتا، لیکن پھر بھی اپنے حالت کو درست کیا۔ لیکن یہ کس کو معلوم ہے کہ ہمارا آخری وقت کب آنے والا، اسی لیے ابھی تیاری شروع کرنی ہے، کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ کس کو کتنی عمر ملنے والی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا ابن انشاء اور فلاں اور فلاں، میں کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، کتنی عمر، اتنا ادب میں نام ہے، 45 سال میں کینسر میں انتقال کر گئے، ابن انشاء، مصطفیٰ زیدی بڑا نام ہے غزل کے حوالے سے، 40 سال میں انتقال کر گئے۔ میں سمجھ رہا ہوں کتنا بڈھا ہوگا، پتہ چلا 40 سال میں دنیا سے چلے بھی گئے، اور شاعری ابھی تک مشہور ہے، یہ کچھ پتہ نہیں ہے آدمی کا، جسم کیا ہے، جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، موت کی پرزور آندھی جس دما ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر بس خاک میں مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکمل تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، جو کہ حضرت مولانا حدیث کاندھلوی صاحب نے لکھی ہے، وہ پڑھ کے سنائی جا رہی ہے۔ اور بات یہاں تک آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی طبیعت خراب ہو چکی تھی اور آپ بیمار تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں پڑھانا شروع کر دی تھی۔ فرماتے ہیں صدیق اکبر جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو سیدھے حجۂ مبارک میں گئے، اور آپ کو دیکھ کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سکون ہے، جو کرب اور بے چینی پہلے تھی وہ اب جاتی رہی۔ اور چونکہ یہ دن صدیق اکبر کی دو بیویوں میں اس بیوی کی نوبت کا تھا جو مدینے سے ایک کوس کے فاصلے پر رہتی تھی، یہاں بات مکمل ہوئی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس وقت میں دو بیویاں موجود تھیں، تو جو دوسری بیوی کیونکہ وہ مدینے سے دور رہتی تھی ان کا دن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اجازت لے کر وہاں چلے گئے۔ اور ابن افساق کی روایت میں صدیق اکبر نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی نعمت اور فضل سے اچھی حالت میں صبح کی ہے، اور آج میری ایک بیوی حبیبہ بنت خارجہ کی نوبت کا دن ہے، اگر اجازت ہو تو وہاں ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا چلے جاؤ۔ جہاں جس کی دو بیویاں ہوتی ہیں تو اس کو دن وغیرہ باندھنے پڑتے ہیں۔ اور دوسرے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہے تو وہ بھی اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ مبارک سے باہر آئے، لوگوں نے آپ کا مزاج دریافت کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ الحمدللہ آپ اچھے ہیں، لوگ مطمئن ہو کر منتشر ہو گئے، کیونکہ یہ تقریباً 6 دن تھا، بخار کو 6ٹا دن ہو چکا تھا اور طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی، لیکن کیونکہ آج ہی فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹا کے صحابہ کو دیکھا تھا جو نماز پڑھ لیتے تھے، تو سب دیکھ کے بہت خوش ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور طبیعت بہتر معلوم ہو رہی ہے. اس وجہ سے حضرت علی نے یہ خبر دی کہ الحمدللہ طبیعت بہتر ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا، اے علی، خدا کی قسم 3 دن کے بعد تو عبد العصا لاٹھی کا غلام ہوگا، یعنی اور کوئی حاکم ہوگا اور تم اس کے محکوم ہوگے. خدا کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری میں وفات پائیں گے. بہتر یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کر لیں. حضرت عباس آپ کے چچا ہیں، اور کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی فہیم تھے اور بڑے تھے عمر میں، تو وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے خاندان کے لوگوں کی جو موت ہوتی ہے، موت سے پہلے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تو وہ حضرت عباس نے دیکھ لی تھی اور اسی بات کو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ جو میں کیفیت دیکھ رہا ہوں، یہ وہی کیفیت ہے کہ اس بیماری میں آپ پردہ فرما جائیں گے اور انتقال کر جائیں گے. تو حضرت عباس کیونکہ بڑی عمر کے تھے، چچا تھے، سمجھدار تھے، تو وہ حضرت علی سے یہ کہہ رہے تھے کہ خلافت کا مسئلہ حل کر لو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لو کہ خلیفہ کون بنے گا آپ کے بعد. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کر لیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا، اگر ہم میں سے ہوگا تو معلوم ہو جائے گا، یعنی کہ اگر ہم میں سے کسی کو خلیفہ بننا ہے تو وہ بھی پتہ چل جائے گا، ورنہ آپ اس کو ہمارے بارے میں وصیت فرما دیں گے کہ بھائی یہ میرے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا ہے. حضرت علی نے کہا کہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق انکار فرما دیں، تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے اس سے محروم ہو جائیں گے. خدا کی قسم میں آپ سے اس بارے میں ایک حرف بھی نہ کہوں گا. چنانچہ حضرت علی نے پھر پوچھا نہیں تھا کہ خلیفہ بنے گا کون. اچھا، کیونکہ پیچھے بات گزر چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں ہی آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت پہ کھڑا کر دیا تھا، اور آپ نے کئی نمازیں حضرت صدیق اکبر کے پیچھے پڑھی ہیں، تو جس سے صحابہ یہ سمجھ گئے تھے کہ ہمارے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہمارا خلیفہ ہوگا وہ صدیق اکبر ہوں گے. کیونکہ امامت کے جب مسجد کی امامت کے فرائض انہوں نے سنبھالے ہیں، تو امت کی امامت کے فرائض بھی وہ سنبھالیں گے. جب امامت صغرا ان کے پاس ہے تو امامت کبرا بھی ان کے پاس ہوگی. عالم نظر لوگ تو یہ سمجھ کر کہ آپ کو افاقہ اور سکون ہے منتشر ہو گئے، گھروں کو چلے گئے، کچھ کام پہ چلے گئے. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ عالم نظر شروع ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ کے آغوش میں سر رکھ کر لیٹ گئے. اتنے میں حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہاتھ میں مسواک لے کر آ گئے. آپ ان کی طرف دیکھنے لگے. میں نے عرض کیا، امی عائشہ فرماتی، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ آپ نے اشارے سے فرمایا ہاں. میں نے کہا اس کو نرم کر دوں؟ آپ نے اشارے سے فرمایا ہاں. میں نے چبا کر مسواک آپ کو دی. اسی وجہ سے عائشہ صدیقہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بطور فخر اور بطور تحدیث بھی نعمہ یہ کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آخر وقت میں میرا آب دہن آپ کے آب دہن کے ساتھ ملا دیا، اور آپ کی وفات میرے حجرے میں اور میری باری کے دن میں ہوئی، اور میرے سینے اور ہسلی کے درمیان ہوئی. اب یعنی کہ یہ وہ آخری وقت تھا جب آپ نے، امی عائشہ نے مسواک نرم کر کے دیے، بس آپ نے وہ مسواک کیے اور اس کے بعد امی عائشہ کی گود میں آپ کا انتقال ہوا. آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا. درد سے بیتاب ہو کر بار بار ہاتھ اس پیالے میں ڈالتے اور منہ پر پھیر لیتے اور یہ کہتے، لا الہ الا اللہ ان للموت سقرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں. پھر چھت کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر یہ فرمایا، اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق الاعلی میں جانا چاہتا ہوں، یعنی یہ کون سی جگہ ہے جو انبیاء و مرسلین کا مسکن ہے، وہاں جانا چاہتا ہوں. عائشہ صدیقہ، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بار بار آپ سے سن چکی تھی کہ کسی پیغمبر کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی جب تک اس کا مقام جنت میں اس کو دکھلا نہ دیا جائے اور اس کو اختیار نہ دیا جائے کہ دنیا اور آخرت میں جس کو چاہے اختیار کرے. جس وقت آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلے، میں اسی وقت سمجھ گئی کہ اب آپ ہم میں نہ رہیں گے، آپ نے ملائے اعلیٰ اور قرب خداوندی کو اختیار کر لیا، الغرض آپ کی زبان مبارک سے کلمات نکلے، اللہم فر رفیق الاعلیٰ، اور روح مبارک عالم بالا کو پرواز گئی، پرواز کر گئی اور دست مبارک نیچے گر گیا، اسی وقت آپ کی روح نکلی ہے اور آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا ہے۔ یہ واقعہ جس نے دنیا کو نبوت اور رسالت کے فیوز و برکات اور وحی ربانی کے انوار و تجلیات سے محروم کر دیا، یہ بروز دوشنبہ دوپہر کے وقت 12 ربیع الاول کو پیش آیا۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر شریفہ 63 سال کی تھی۔ اس خبر قیامت کے اثر، کیونکہ قیامت خیز خبر تھی، اس خبر قیامت کے اثر کا کانوں میں پہنچنا تھا کہ قیامت آ گئی، سنتے ہی صحابہ کے ہوش اڑ گئے، تمام مدینے میں تہلکہ پڑ گیا۔ جو اس جاں گزار واقعے کو سنتا تھا شدید اور حیران رہ جاتا تھا۔ ذل نورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سکتے کے عالم میں تھے، دیوار سے پشت لگائے بیٹھے تھے، شدت غم کی وجہ سے بات تک نہیں کر سکتے تھے، ایسی حالت ہو گئی تھی۔ حضرت علی کا یہ حال تھا کہ زار و قطار روتے تھے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات پر جو صدمہ اور علم کا پہاڑ گرا، اس کا پوچھنا ہی کیا۔ حضرت عباس بھی پریشانی میں سخت بے حواس تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی پریشانی اور حیرانی سب ہی سے بڑی ہوئی تھی، وہ تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور با آواز بلند یہ کہنے لگے کہ منافقین کا گمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، آپ ہرگز نہیں مرے، بلکہ آپ تو اپنے پروردگار کے پاس گئے ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا تعالیٰ کے پاس گئے اور پھر واپس آ گئے، خدا کی قسم آپ بھی اسی طرح ضرور واپس آئیں گے اور منافقین کا قلعہ قمع کریں گے۔ حضرت عمر جوش میں تھے، تلوار نیام سے نکالے ہوئے تھے، کسی کی مجال نہ تھی کہ یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کے وقت موجود نہ تھے۔ دوشنبہ کی صبح کو جب دیکھا کہ آپ کو سکون ہے تو عرض کیا، رسول اللہ الحمدللہ اب آپ کو سکون ہے، اگر اجازت ہو تو میں گھر ہو آؤں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ صدیق اکبر آپ سے اجازت لے کر گھر چلے گئے، جو مدینہ سے ایک کوس کے فاصلے پر تھا۔ صدیق اکبر تو گھر چلے گئے اور زوال کے وقت حضور پور نور کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب اس جان گزار حادثے کی خبر پہنچی تو فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ پہنچے، مسجد نبوی کے دروازے پر گھوڑے سے اترے اور انتہائی غمگین حزین اور غمگین حجر مبارک کی طرف بڑھے اور حضرت عائشہ صدیقہ سے اجازت لے کر اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارک پہ تھے اور تمام ازواج مطہرات آپ کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ جب انتقال ہوا تو آپ کی تمام ازواج مطہرات آپ کے پاس آ گئیں۔ ابو بکر صدیق کی آمد کی وجہ سے سوائے امی عائشہ صدیقہ کے سب نے منہ ڈھانک لیا اور پردہ کھلے، کیونکہ صدیق اکبر امی عائشہ آپ کی بیٹی تھیں۔ صدیق اکبر نے چہرہ انور سے چادر کو ہٹایا اور پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور روئے اور یہ کہا، وا نبیا وا خلیلا، تین مرتبہ ایسے کلمات کہے کہ ہے میرے دوست، میرے نبی، میرے دوست، میرے ساتھی، اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو دو مرتبہ موت کا مزہ نہیں چکائے گا، جو موت آپ کے لیے لکھی گئی تھی وہ آ چکی۔ یہ کہہ کر حجرہ شریف سے باہر آئے، دیکھا کہ حضرت عمر جوش میں بھرے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ اے عمر، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا کہ سب تمہیں آپ کو بھی مرنا اور سب کو مرنا ہے؟ اب تمام لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کر صدیق اکبر کے پاس جمع ہو گئے۔ صدیق اکبر کا خطبہ، صدیق اکبر ممبر نبوی کی جانب بڑھے اور با آواز بلند لوگوں سے کہا کہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ سب لوگ بیٹھ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد یہ خطبہ پڑھا، اما بعد، جو شخص تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا سو جان لے کہ تحقیق اللہ زندہ ہے اور اس پر موت نہیں آ سکتی، اور اگر بالفرض کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں اور نہیں ہیں، اور اور وفات پا گئے ہیں اور نہیں ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول جن سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم دین اسلام سے واپس ہو جاؤ گے؟ اور جو شخص دین اسلام سے واپس ہوگا وہ اللہ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ تعالیٰ عن قریب شکر گزاروں کو انعام دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب بنا کر یہ کہا ہے کہ بے شک آپ مرنے والے ہیں اور یہ سب لوگ بھی مرنے والے ہیں، سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں، صرف خدا تعالیٰ اللہ جل جلالہ کی ذات بابرکت باقی رہے گی. ہر نفس کو ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، قیامت کے دن سب کو اعمال کا پورا پورا اجر ملے گا. اور ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عمر دراز کی اور ان کو باقی رکھا یہاں تک کہ اللہ کے دین کو قائم کر دیا اور اللہ کے حکم کو ظاہر کر دیا اور اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، پھر آپ نے دین پھیلایا، پھر آپ ہجرت کیا، پھر دین پھیل گیا اور اسلام نافذ ہو گیا، اسی کو بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. مدینہ کی زندگی آپ نے 10 سال جہاد میں گزاری ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سیدھے اور صاف راستے پر چھوڑ کر دنیا سے گئے ہیں. اب جو ہلاک اور گمراہ ہوگا وہ حق واضح ہونے کے بعد گمراہ ہوگا. بس اللہ تعالیٰ جس کا رب ہو تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تو زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی. اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اور ان کو خدا جانتا تھا تو جان لے کہ اس کا معبود تو ہلاک ہو گیا. اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے دین کو مضبوط پکڑو اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھو. تحقیق اللہ کا دین قائم اور دائم رہے گا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اور اللہ اس شخص کا مددگار ہے جو اس کے دین کی مدد کرے، اور اللہ اپنے دین کو عزت اور غلبہ دینے والا ہے، اور اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے اور وہی نور ہدایت اور شفا دل ہے، شفا دل ہے. اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بتلایا اور اسی میں اللہ کے حلال و حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے. خدا کی قسم ہمیں اس شخص کی ذرہ برابر پرواہ نہیں جو ہم پر فوج کشی کر رہے. یہ باغیوں مرتدین کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ جیسی اللہ کے نبی کی خبر پہنچی تھی تو بہت سارے لوگ بغاوت پر اتر آ گئے تھے اور وہ مرتد ہونا شروع ہو رہے تھے، ان کی طرف یہ اشارہ کیا تھا. تحقیق اللہ کی تلواریں جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں وہ اس کے دشمنوں پر سوتی ہوئی ہیں، وہ تلواریں ہم نے ابھی تک ہاتھ سے رکھی نہیں، اور خدا کی قسم ہم اپنے مخالف سے اب بھی اسی طرح جہاد کریں گے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کیا کرتے تھے. بس مخالف خوب سمجھ لے اور اپنی جان پر ظلم نہ کرے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ان آیت کی تلاوت کرنا تھا کہ یخلق حیرت کا عالم دور ہو گیا اور غفلت کا پردہ آنکھوں سے اڑ گیا اور سب کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. اس وقت حالت یہ تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے یہ آیت سنی ہی نہ تھی، جسے دیکھو وہ انہی آیتوں کی تلاوت کر رہا تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری حالت بھی یہی ہوئی کہ گویا کہ میں نے آج ان آیتوں کو پڑھا ہے اور اپنے خیال سے رجوع کیا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے کہ آپ پر ایک دن ضرور موت آنے والی ہے، لیکن ان کا گمان یہ تھا کہ جو صورت حال پیش آئی ہے وہ موت نہیں بلکہ کسی باطنی مشغولی کی بنا پر فقط حواس ظاہری کا تعطل ہوا ہے، جیسا کہ حضور پر نور کو اثناء وحی میں واقع ہوتا تھا. صدیق اکبر کے خطبے سے فاروق اعظم کا یہ خیال جاتا رہا اور حقیقت حال ان پر منکشف ہو گئی اور اپنے خیال سے رجوع فرمایا. ایسے نازک وقت اور جان کا حادثہ میں ایسی ثابت قدمی اور ایسے استدلال صدیق اکبر ہی کا کمال ہے. ورنہ اس وقت فاروق اعظم جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے کہ حالت خراب، حضرت علی بے ہوش ہو گئے، حضرت عثمان غنی سکتے میں آ گئے، ایسے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امت کو سنبھالا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ صدیق اکبر کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچی تو فوراً اپنے مسکن سے جو سخ میں تھا روانہ ہو گئے، اور کیفیت یہ تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور ہچکیاں بندی ہوئی تھی اور سینہ سانس سے پانی کے گھڑے کی طرح ہل رہا تھا. اسی حالت میں صلاۃ السلام پڑھتے ہوئے حجۂ مبارک میں داخل ہوئے، مگر باوجود اس بے مثال حزن اور ملال کے عقل اور گویائی میں ذرہ برابر بھی اختلال نہ تھا. یعنی ایسے غم میں صدیق اکبر تو ہر وقت